السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ سبا کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور پانچویں رکوع کے مضامین کا مطالعہ اس وقت جاری ہے. مشرکین کے شرک کی نفی کی گئی ہے اور یہ پہلو بھی اب بیان ہوا کہ ان مشرکین مکہ نے، بلکہ مشرکین عرب میں سے کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، معاذ اللہ، یہ بھی شرک کی ایک گھناؤنی شکل ہے. اور پھر اس طرح کی پوجا پاٹھ کے رویے انہوں نے اختیار کیے. اس حوالے سے کل کا یعنی قیامت کے دن کا بیان ہے، جب سورہ سبا کی آیت نمبر 40 میں یوں آیا کہ اللہ فرمائے کہ ویوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ جمع فرمائے گا ان سب کو، ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے اہا اولائی یاکم کانوا یعبدون، کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے. اب فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں. فرشتے جواب میں کہیں گے قالوا سبحانک، وہ عرض کریں گے اللہ آپ تو پاک ہیں، انت ولینا من دونہم، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، نہ کہ یہ لوگ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنات کی پرستش کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر ہی اعتقاد رکھتے تھے. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے لیکن مضامین کو دہرانے کے لیے بات یہاں سے شروع کی گئی. تو یہ مشرکین کا طرز عمل کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا گیا، ایک دوسرا جنات کی پوجا پاٹھ کا طرز عمل ان میں موجود تھا. ہمارے اس دور میں مغرب کے کچھ ممالک میں آپ نے نام سنا ہوگا شیطان کی پرستش کرنے والے، دا ورشپرز آف دا سیٹن، شیطان کی پرستش کرنے والے، اور آپ نے فری میسنز کی تحریک کا بھی نام سنا ہوگا. ان کے زیر اثر لوگوں میں بھی باقاعدہ وہ مقامات متعین ہوتے ہیں کہ جہاں بالفعل جا کے ڈیول کو یا شیطان کو پکارا جاتا ہے. اور شیطان کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے سورہ کہف میں، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. تو یہ پرستش کا تصور مشرکین عرب میں بھی تھا، آج کے سو کالڈ جدید دور میں بھی یہ جاہلیت یا جہالت ملے گی کہ جنات کو پکارا جائے اور ان کی پرستش کی جائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارشاد ہوا کہ کل کا دن ایسا ہوگا کہ تم میں سے کسی کو کسی کا نفع نقصان اس کا اختیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 13 میں قرآن فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور پھر کسی کی حق تلفی کرنا، چاہے وہ اللہ کے حق میں حق تلفی کا معاملہ ہو یا بندوں کے حق میں حق تلفی کا معاملہ، ظلم قرار پاتا ہے. لیکن جس تنازع میں گفتگو جاری ہے مشرکین کا تذکرہ ہے، فرمائے کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها تکذبون، اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. مزید ان لوگوں نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا کس طرح مذاق اڑایا، کس طرح مخالفتیں کی، کس طرح دعوت حق کو رد کیا، اس کے بارے میں قرآن نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، وہ کہتے کہ یہ تو صرف ایک آدمی ہے، يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے روک دے کہ جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے. یعنی تاریخ انسانی میں لوگوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ باپ دادا کی اندھی تقلید اور باپ دادا کے غلط رویوں پر قائم رہنا، باوجود اس کے کہ پیغمبر کی زبان سے حق کی دعوت ان کے سامنے آ رہی ہو. تو کیا کہیں ایک دوسرے سے، یہ تو چاہتا ہے کہ جن کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان سے تمہیں روک دے. وقالوا ما هذا الا افك مفترى، اور وہ کہتے کہ قرآن تو کچھ نہیں مگر ایک گھڑی ہوئی بات ہے معاذ اللہ. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين, اور کفار نے حق کے بارے میں کہا جبکہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو. یہ ہے جو ان کے معاذ اللہ بھونڈے اعتراضات تھے. یہ بات ویسے تفصیلاً آ چکی ہے کہ خود یہ لوگ حق کی مخالفت پر یکسو نہیں تھے. جیسے ہم اپنے معاملے میں کہتے ہیں جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوا کرتے, ایک جھوٹ کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بھولنا پڑتے ہیں, تو مشرکین کے پاس اپنے غلط عقیدوں اور رویوں کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے نمبر ایک, اور نمبر دو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت کریں تو کیسے کریں. تو کبھی کہا کہ باپ دادا کی بات سے روکنا چاہتے ہیں, کبھی کہا کہ یہ تو جادو ہے, کبھی کہا کہ یہ تو مجنو ہے, کبھی کہا کہ کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں, کبھی کہا کہ کوئی ان کو لکھوا کر دے دیتا ہے, لکھ کر دے دیتا ہے پھر یہ پڑھ دیتے ہیں. یہ ہر موقع پر مختلف نوعیت کی انہوں نے باتیں کی. خود ان کے جھوٹے ہونے کی یہ دلیل واضح ہے کہ یہ حق کی مخالفت پر قبر بستہ ہو ہی نہیں پاتے, یکسو ہو ہی نہیں پاتے. تو کہنے لگے کہ ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو معاذ اللہ. اب قرآن حکیم کا مزید تفسیرہ, وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, اور ہم نے انہیں کتابیں نہیں دی کہ جنہیں یہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور نبی اے نبی علیہ السلام آج سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. صدیاں بیت گئی یہاں کوئی رسول نہیں آئے. اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ان کو اللہ کا رسول علیہ السلام کا درجہ عطا ہوا, اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بسایا, مگر اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ السلام کے درمیان کوئی 2500 برس کا کم و بیش, 2500 سال کا کم و بیش فرق بنتا ہے, فصل بنتا ہے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ صدیوں سے کتاب نہیں آئی, کوئی پیغمبر نہیں آئے, تو توحید کیا ہے, توحید کی حقیقت کیا ہے, اللہ معبود برحق اور معبود واحد ہے, اس کے کچھ تقاضے ہیں. یہ باتیں ان سے جو ہے وہ زائل ہو چکی ہیں, گم ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بھی پڑھ کر آ چکے کئی مکی صورتوں میں, قرآن کہتا ہے جاؤ اہل کتاب سے پوچھ لو, اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی, تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے رہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو ان سے معلوم کرو گے جو علم رکھتے ہیں. تو ان کا یہ ذکر بھی قرآن کرتا ہے کہ صدیاں بیت گئی کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آئے. لیکن اگلی آیت میں قرآن حکیم ایک اور بڑی اہم بات بیان کرتا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے خاص طور پر ان کے سردار, یہ اپنی دولت کی وجہ سے, اپنی سرداری کی وجہ سے, اپنے اقتدار کی وجہ سے ان بنیادوں پر یہ اکڑ دکھاتے تھے, اور اس اکڑ میں آ کر, تکبر میں آ کر رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت بھی کرتے تھے, اور ان کی دعوت کو مٹانے کے درپے بھی تھے. ان کی اس اکڑ کا جواب ہے جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں. فرمایا کہ وکذب الذین من قبلہم, اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. یہ جھٹلایا جانا پیغمبر کی دعوت کا یہ نیا معاملہ نہیں. اللہ تسلی دے رہے رسول اکرم علیہ السلام کو کہ یہ مخالفت تو ہوگا, یہ سلسلہ بنے گا, یہ معاملہ رہے گا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. وکذب الذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اور یہ مشرکین عرب اس کے 10ویں یا 100ویں یا 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. ما آتیناہم, جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا. عشر ویسے 10 کو کہتے ہیں, معشار کے نصف علماء نے گفتگو کی کہ یہ 10ویں کا بھی 10واں, پھر 1000ویں کا ایک حصہ, اسی لیے میں نے عرض کیا نہ 10ویں حصے کو نہ 1000ویں بلکہ اس سے بھی زائد. مراد کہنے کی یہ ہے کہ جو آج ان کے پاس مال و اسباب ہے مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس, وہ پچھلوں کے مقابلے میں کچھ نہیں. پچھلی قوموں میں قوم عاد بھی ہے, قوم سمود بھی ہے, کہیں ماضی میں فرعون کا روب دبدبہ اور اس کی بادشاہت تھی, کہیں ماضی میں قانون کی دولت کا معاملہ تھا, کہیں پچھلی قوموں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات اور مکانات بنائے تھے. ان کا 10واں حصہ یا 100واں حصہ یا 1000واں حصہ بھی تمہیں نہیں دیا گیا. مشرکین عرب کی بات ہو رہی, مشرکین مکہ کے سرداروں کی بات ہو رہی. تو جب وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہ سکے تو کیا تم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ آگے اسی لیے فرمایا کہ فقط دبو رسولی, انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. اللہ فرما رہے ہیں فقی فقان نقیر, بس دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا, میری پکڑ کیسی ہوئی. جب ان ماضی کی سو کال طاقتور اقوام نے بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کی اور پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا, تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو مٹا دیا. اب زمین ایک بات ہے, ہمارے اس دور میں بھی آج کی کچھ ترقی یافتہ اقوام یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہو گئے, اور ہم ماضی میں تو لوگ جاہل تھے, ماضی میں لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ماضی میں لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم نے بڑے میجرز لے لیے ہیں، ہم نے بڑے اقدامات کر لیے ہیں اس طرح کی کسی بھی تباہی سے بچنے کے لیے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا معاملہ پیش آیا جاپان میں، اور انہوں نے کہا جناب ہم نے وہ بلڈنگیں بنا دی جو زلزلہ پروف ہیں، صحیح، اور ہم نے وہ پل بنا دیے بریجز کے زلزلے میں بھی کھڑے رہ جائیں، اور ہم نے بڑا اہتمام کر لیا ہے۔ چند سال پہلے ہی کی بات ہے، سمندر میں کھڑے بڑے بڑے جہازوں کو اللہ نے اڑا دیا، بڑے بڑے ان کی بریجز کو اللہ نے اڑا دیا، بڑی بڑی بلڈنگز، پہلے کہا کہ بس وہ یہاں سے یہاں جھول جائیں گی، ان میں کچھ فلیکسیبلٹی کا معاملہ ہوگا لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی، اللہ نے پورا ہی جھولا دے دیا ان کو، اور اللہ نے پورا ہی اڑا دیا۔ یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، صحیح۔ تو اللہ رب العالمین جب فرعون کا دور تھا تب بھی علی کل شیء قدیر، اللہ ابو جہل کے دور میں بھی علی کل شیء قدیر، اللہ آج 2014 میں 21ویں صدی عیسوی میں بھی علی کل شیء قدیر ہیں۔ یہ قصے نہیں، کہانیاں نہیں، اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار ہر دور میں کرتے رہے، اور اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے، اللہ کا جلال دیکھیے، تم بیچتے کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں ہم نے ہزارواں حصہ بھی نہیں دیا نا پچھلوں کو دیا، ان پچھلوں کو ہم نے مٹا دیا، برباد کر دیا ان کی اکڑ کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، اور دعوت حق کو رد کرنے کی وجہ سے، تو کیا تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے رہ سکو گے؟ یہ ہے اللہ کے جلال والا پہلو جو اس مقام پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت ایک انداز ہے غور و فکر کی دعوت دینے کا، جو اگلی آیت آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، ارشاد ہوا قل انما اعیدکم بواحدہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے دیکھو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ بڑے ٹھنڈے انداز میں، بڑے کول مائنڈڈ انداز میں، بڑے نصیحت والے انداز میں، ہمدردی والے انداز میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ دلائل تو بہت آ گئے، توحید کے دلائل بھی آ گئے ہیں، شرک کی نفی کے لیے بھی دلائل تمہیں عطا کر دیے گئے، مگر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، کیا ان تقوم للہ مثنا و فرادا، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے۔ کھڑے ہونے سے مراد اہتمام کرو، محنت کرو، تھوڑا وقت لگاؤ، کس بات پر، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، دو دو مل کر بھی یا اکیلے اکیلے، تم تھوڑا غور کرو، کس بات پر، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو ساتھی ہیں، یہ صاحب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، بلکہ وہ تو کیا ہیں، تمہارے لیے ایک نذیر ہیں، خبردار کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ کیا بتایا جا رہا ہے، تم تنہائی میں بیٹھ کر بھی غور کرو، کبھی کسی انسان کے اکیلے کا تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا اس کے عقل کے دریچوں کو کھولتا ہے، اور کبھی کہ دو بہتر ہوتے ہیں کے مقابلے میں، ٹو ہیڈز آر بیٹر دین ون والی بات ہے، دو دو مل کر ذرا غور و فکر کرو، ذرا دیکھو جس ذات نے تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجنوع ہو سکتے ہیں، 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے، صداقت کی، امانت کی، دیانت کی، تمہارے فیصلے تم نے ان سے کرائے ہیں، حجر اسود کا اتنا بڑا معاملہ تھا تم نے ان سے طے کرایا تھا، 40 سال میں کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کا قرض نہیں لیا کہ لے اڑے ہو معاذ اللہ اس کو، یہ 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے، جس نے کبھی بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا تم سے؟ جس نے بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ ذرا غور تو کرو، کہیں مجنوں ایسا ہو سکتا ہے؟ مجنوں اور دیوانے لوگوں کا کردار ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک اور انداز سے غور کرو، صدیوں سے تمہارے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تمہارے پورے کے پورے خاندان، پورے کے پورے قبیلے ان مشرکانہ حرکتوں کے اندر مبتلا ہے، تو کیا اتنا بڑا معاملہ کہ پورے قبیلے سے نہیں، پورے علاقے سے نہیں، پوری قوم، پورے عرب سے ٹکر لینے والی بات ہو جائے، کوئی بے وقوف آدمی اتنی بڑی جرات کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ذرا غور کرو، کیا حق ہے ان کے پاس کہ سارا قبیلہ، سارا علاقہ، سارا تمہارا شہر، سارا تمہارا عرب، ان سب کے مقابلے میں یہ کھڑا ہو کر توحید کی دعوت دے رہا ہے؟ کیا حق ہے اس کے بعد؟ ذرا غور تو کرو، کیا صداقت اور حق کے سوا کچھ ہے ان میں کہ جو انہوں نے پیش کیا ہو تمہارے سامنے؟ ذرا غور کرو، تم تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو، تم دو دو مل کر بیٹھ کر غور کرو، ماں بصاحبکم من جنۃ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، مجنون آدمی کا کردار ایسا نہیں ہوتا، اور جس میں ایک جرأت اور بہادری نہ ہو وہ اتنا بڑا معاملہ تمہارے سامنے نہیں رکھ سکتا جو پوری قوم سے ٹکر لینے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ ہاں ان ہوا الا نذیر لکم، اتنی بڑی جرأت کہاں سے آئی ہے، اتنی بڑی ہمت کہاں سے آئی، اتنی بڑی بہادری کہاں سے آئی؟ وہ کوئی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات، جس نے اتنا بڑا حق ان کو عطا کیا، اور وہ حق اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا اقدام یہ تمہارے سامنے کر بیٹھے کہ پوری قوم کے برعکس جہاں کی 360 بتوں کی پوجا پاٹھ ہو رہی ہے، شرک رویے تم نے اختیار کر رکھے ہیں، یہ کھڑے ہو کر تمہیں دعوت توحید پیش کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو تمہارے لیے خبردار کرنے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ ایک اور بات ذرا غور کرو، ان کی سیرت پر، کردار پر، ان کی دعوت اور تبلیغ کے عمل پر، یہ تم سے کسی اجر کا سوال کرتے؟ تمہارے سامنے انہوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا؟ کوئی دنیاوی منفعات ان کے پیش نظر ہے؟ آگے ارشاد رب العالمین کی طرف سے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، اگر میں نے تم سے کوئی سوال کیا ہو، کوئی اجرت مانگی ہو، فہو لکم، تمہارے لیے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے یہ کام کر رہا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارے شرک نفی کر رہا ہوں، میں تمہاری ہمدردی کے ساتھ جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ۔ ایک داعی دین، ایک مبلغ دین کی صداقت اور دیانت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر، لوگوں کے مالوں پر نہ ہو، اسباب پر نہ ہو۔ اور ہاں، یہ دعوت و تبلیغ یہ کوئی فقط تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے کرنے کا کام نہیں، جو آج ہم نے مخصوص کر دیا، تحریک کا نام بھی دعوت و تبلیغ ہو گیا، وہ وجہ ٹھیک ہے، نام اچھا ہے، لیکن یہ ساری امت کے کرنے کا کام، پوری امت اس کام کے لیے برپا کی گئی۔ جو ختم نبوت کا دعویٰ کرتا اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے عمل میں اپنے آپ کو لگا کھپائے، اپنی استعداد کے مطابق ہی صحیح، مگر وہ کام کرنا ہے پوری امت میں، امت اس کام کے لیے بنائی گئی، اس کام کے لیے برپا کی گئی۔ قرآن بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ تاہم اس عمل میں ایک بندے کا اخلاص بہت ضروری ہے، اور اس اخلاص کی ایک ظاہری علامت یہ ہے جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اللہ کے نبی محترم علیہ السلام سے کہلوایا گیا، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، اگر میں نے تم سے کوئی مانگا ہو اجر، کوئی بدلہ، فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ یہ ہے ساری زندگی کی محنت کا حاصل، چاہے وہ دعوت کا عمل ہو، تبلیغ کا عمل ہو، یا سجدوں کی کثرت ہو، یا کوئی اور خیر کا کام ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے اصل جو بندہ مومن کے سامنے معاملہ رہنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے ساری زندگی کا حاصل کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ شاید بیان ہوا ہے کچھ دنوں پہلے بھی غالباً، کہ کسی غزوے کا موقع اور ایک کافر کے سینے پہ سوار اور اس کو قتل کرنے لگے ہیں، وہ تھوک دیتا ہے، وہ دیتا ہے تھوک اور حضرت علی چھوڑ دیتے اسے۔ عجیب بات، ہم ہوتے تو اور بے دردی سے اس کو قتل کرتے، اگر ایک گولی مارتے تو چار گولیاں مارتے اس کو، اور اگر تلوار ہوتی تو پوری گردن کیا کاٹ کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن نہیں، حضرت علی نے چھوڑ دیا اس کو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا مجھے؟ کا مسئلہ یہ تھا کہ اب تک میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے قتل بھی کر رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن اب جب کہ تو نے تھوک دیا ہے مجھ پر، تو امکان ہے میرے انتقامی جذبے کو اس میں دخل ہو جائے، میرے انتقامی جذبے کو اس میں دخل ہو جائے، اور شاید یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ رہے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ایسی جنت کی بشارت عشر مبشرہ کو نہیں ملی جن میں حضرت علی بھی شامل رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے چھوڑ دیا کہ اب اس عمل میں اس کا امکان ہے کہ میرے انتقامی جذبات کو دخل ہو جائے اور عمل اللہ کے لیے خالص نہ رہے. یہ مطلوب ہے ہر ہر عمل میں، ہر خیر کے کام میں، ہر نیکی کے عمل میں، ہر موقع پر کہ اللہ راضی ہو جائے. بھائی یہ عمل کیوں کرو؟ میرا رب اس سے راضی ہو جائے. اور یہی ایمان کی تکمیل کی علامت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، من احب للہ وابا للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس سے محبت کی تو اللہ کی خاطر، نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، بس اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. فرمائیں کہ وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر ہر بات پر خود گواہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. اے نبی علیہ السلام فرمائیے، میرا رب ہے جو حق کی ضرب لگاتا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، حق آ گیا اور باطل اب کسی شے کو پیدا نہیں کرے گا اور نہ باطل کبھی لوٹایا جائے گا. مراد کیا ہے؟ یہ دو ٹوک انداز میں رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے، میں صرف تمہارے سامنے توحید کی بات نہیں رکھ رہا، اللہ نے جو توحید کے عملی تقاضے ہمارے سامنے رکھے ان کا نفاذ بھی ہو کر رہے گا. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس باطل کا خاتمہ ہوگا، باطل ہی لوٹے گا نہیں اور حق کا بول بالا ہوگا. آج ہم سے بھی کلمے کا تقاضا فقط یہ نہیں کہ کلمہ لکھ لیا جائے پارلیمنٹ کی دیوار پر اور کلمہ لکھ دیا جائے کسی عدالت کے کمرے میں اور کلمہ لکھ دیا جائے اس کا ٹکڑا گھر پہ لٹکا دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافی نہیں. کلمہ صرف برکت کے لیے نہیں، کلمہ ہدایت کے لیے، اور کلمے کے تقاضے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، کلمے کے تقاضے نفاذ کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ سارے سیاست دان اپنے اس سو کالڈ نظام کو بچانے کے لیے جمع ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی بات کوئی نہیں کر رہا، ایک بھی نہیں کر رہا. کیا لکھا ہے ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ سب کو آئین یاد آ رہا ہے، ان کمبختوں کو آئین کے شروع کی چیز نظر نہیں آتی. اس ملک کو ہم نے کاہے کے لیے لیا؟ حاکمیت اللہ کے لیے ہوگی، قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. شریعت پر عمل کے مواقع فراہم کرے گی یہاں کی حکومت، یہ کسی کو نظر نہیں آتا. ہاں بچانے کے لیے سارے کیا مذہبی لوگ، کیا عام دنیا دار سیاسی لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، اس سو کالڈ مقدس جمہوری نظام کو بچانے کے لیے سارے جمع ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں. عجیب بات ہے، اللہ کے بیان کے متعلق کوئی شک نظر نہیں آتی. سود کے خاتمے کے لیے کتنے جمع ہوئے؟ کو جمع ہوتا ہے؟ بے حیائی کے خاتمے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان لوگوں کو کیا عزیز ہے؟ اپنا دیا ہوا نظام، اپنا جمہوری نظام جو بھی ہم نے مغرب سے درآمد کیا وہ عزیز ہے. انا للہ و انا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، دینی مسئلہ ہے. اپنے مفادات کے لیے سارے جمع ہیں، اللہ کے دین کے لیے جمع ہونے کو تیار نہیں. کتنے ہم نے دھرنے دیے شریعت کے نفاذ کے لیے، کتنے ہم نے دھرنے دیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، ایک دھرنا نہیں. ہاں کبھی ختم نبوت کی تحریک چلی، جو کیا عقیدے کا مسئلہ، یہی ستمبر کا مہینہ 1974، بزرگوں کو یاد ہے، ہم تو اس دور کے اندر پیدا ہونے والوں میں سے ہیں، وہ تحریک چلی تھی ختم نبوت کی قادیانیوں کے خلاف. بالکل صحیح بات ہے، اللہ کرے کہ اب ختم نبوت کے تقاضوں کے لیے تحریک چلی. 67 برس پہلے ہم سڑکوں پر آئے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان لینے کے لیے. تو اب لا الہ الا اللہ کے لیے میدانوں میں آنا چاہیے نا، اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں. عجیب بات ہے، یہ ارادہ نہیں تھا گفتگو کرنے کا، لیکن کیا کریں، اس ممبر کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ اگر ہم آپ سے چھپایا بیان نہ کریں تو ہماری گردن کر اللہ کیا پکڑی جائے گی. سب لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دھرنے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جرگے بیٹھ رہے ہیں، بڑے بڑے ملاقاتیوں کے معاملات ہو رہے ہیں، مگر اللہ کے لیے بات کرنے کو ہم تیار نہیں.
تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے لیے بات کریں، ہم منبر سے کھڑے ہو کر، اور ہم نہ کریں تو مجرم اللہ کے دین کے اللہ میں بچا کر رکھے، ہم نہ کریں تو کل ہماری گردن پکڑی جائے گی، اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کیا، ابھی مکی دور ہے، ابھی تو قتال ہوگا مدنی دور میں جا کے، ٹکراؤ ہوگا بالفعل، پھر ہوگا وہ فتح مکہ کا موقع، پھر اللہ کے رسول تلاوت کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک ایک بت کو توڑتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ خدا را اللہ ہماری عوام کو بھی سمجھ دے، ڈگڈگی بجانے والے ہر ایک کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ ہماری عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، افواج کو بھی اس مقصد کے لیے جمع ہونے کی توفیق دے۔ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے سارے جمع ہو گئے، عجیب سی بات ہے، آپ سب واقف ہیں کہ ان کے ایک دوسرے کے خلاف کیسے بیانات آتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر، ٹی وی کے ٹاک شوز کے اندر، اخبارات کے اندر، لیکن ضرب پڑ رہی ہے، اپنی دم کے اوپر پیر رکھ دیا گیا ہے اور مفادات پر ضرب پڑ رہی، سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا دین تو سوتیلی شے ہے، اللہ کا دین کوئی گئی گزری شے ہے، اللہ کا دین معاذ اللہ کوئی بیکار شے ہے، اللہ کا دین کوئی اتنی سستی شے ہے جس کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس کھڑے ہونے کے لیے، جمع ہونے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سمجھ نہیں آتی ہم اللہ کو جواب کیا دیں، کون کس کس کے لیے کھڑا ہوا اور اللہ کی شریعت کے لیے کھڑا نہ ہوا، کون کس کس کے نام پر کھڑا ہوا، محمد رسول اللہ کے نام پر کھڑا نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہمیں جواب دینا اللہ۔ بہرحال چلیے آگے، اس کے بعد بڑا خوبصورت عاجزی پر مبنی بیان ہے جو رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہو رہا ہے، سنیے گا۔ قل ان غللت فانما اضل علی نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر بالفرض میں صحیح راہ سے ہٹ گیا تو اس کا نقصان مجھی کو ہوگا، وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب نے مجھ پر نازل فرمائی۔ یہ ہے پیغمبران اخلاق، حالانکہ اللہ کے رسول کی ذات بابرکات تو وہ کہ قرآن کہتے سورہ شورا کے آخر میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی عام لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہاں آپ کی عاجزی کا بیان سن لو، بالفرض بحال اگر میں صحیح راہ سے ہٹ جاؤں تو میں اپنا ہی نقصان کروں، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، فبما یوحی الی ربی، اس وحی کے نتیجے میں جو میرے رب نے مجھ پر فرمائی۔ اب بتائیے رسول پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، آپ کی میری عبادات کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنے چند سجدوں پر، چند نمازوں پر، نفلوں پر، روزوں پر، قربانیوں پر اترانا شروع کر دیں؟ استغفر اللہ، یہ رب کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہ سمیع قریب، شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب قریب ہے، اللہ بہت قریب ہے۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ دور ہو گیا، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بزرگوں میں سے، اسلاف میں سے کسی کا پیارا جملہ، کہ انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کو کتنا قریب محسوس کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو اس وقت کیا اللہ نہیں ہوتا سر، اس وقت اللہ دیکھ نہیں رہا ہوتا، جب آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، خیانت کر رہا ہوتا ہے، ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، بے حیائی کر رہا ہوتا ہے، گناہ اور کر رہا ہوتا ہے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، یعنی تم اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ فَإِنِّي قَرِيب، اللہ فرماتے ہیں میں تو بندے کے قریب ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ قاف میں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، انسان کے اندر کوئی وسوسہ بھی اٹھتا اللہ اسے بھی جانتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، عمل و قول تو بڑی بات، انسان کے سینوں کے اندر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان رازوں کو بھی خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، جیسے ہم دعا کے وقت اللہ کو اپنے قریب مانتے اور سمجھتے ہیں، سجدے کے وقت ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب اور اللہ ہمارے قریب ہے۔ یاد رکھنا چاہیے گناہ کرتے وقت بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ احساس ہوگا تو گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اجازت چاہی، کہیں کسی جگہ گناہ کرنے کی اجازت ہے؟ کہاں، ہاں وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، کر لو وہاں، کر لو جا کے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، کر سکتے ہو؟
آگے ارشاد ہوا مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، کل کا بیان، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قديم، کاش کہ تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور قریب ہی سے دھر لیے جائیں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے مجرم بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگ جاتا ہے، پکڑ کر لے کر آنا پڑتا ہے، فوجی کو رینجرز بھیجنی پڑتی ہے، پولیس بھیجنی پڑتی۔ کبھی ایک ایسا مجرم ہوتا ہے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، بچانے والے بھی بہت ہوتے ہیں، تو کسی بڑے کے گھر سے بڑی مشکل سے نکلوایا جاتا ہے اس کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 500 پولیس والے تو ویسے اس کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، پکڑ میں نہیں آتا، بلکہ اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ اور کبھی وہ ہوتے جن کو ملک سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ تو روز کے ہمارے ڈرامے ہیں نا۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں، وَأُخِذُ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، قریب سے پکڑ لیے جائیں گے۔ دنیا کے مجرموں کے لیے فرار ممکن ہے، دنیا کے مجرموں کو دبا دیا جانا، بچا لیا جانا، چھپا لیا جانا ممکن ہے، دنیا کے مجرموں کو ایکسپورٹ کر دینا، نکلوا دیا جانا ممکن ہے، رات و رات باہر نکال دینا ممکن ہے، لیکن اللہ کے یہاں پر مشکل ہے۔ من مکان قریب، قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ اول تو وہاں فرار ممکن نہیں، نمبر تو وہاں کسی کی چلنے والی نہیں، تو من مکان قریب، قریب سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وقالوا آمنا بہ، اور کہیں گے ہم ایمان لے آئے۔ کبھی موت کے وقت جیسے فرعون غرق ہو رہا ہے، کہہ رہا میں ایمان لے آیا، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اس عالم سے اس عالم میں بندہ جا رہا ہے، ہٹا دیے گئے پردے، اس وقت کا ماننا قبول نہیں۔ اور کل قیامت کا دن مجرمین چاہیں گے مانتے ہیں، ایمان لے ہمیں اللہ اور موقع دے دیجئے، اس دن کا ماننا قابل قبول نہیں۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور کیسے ممکن ہے ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان کا ہاتھ آنا۔ تناوش کیا ہے؟ کوئی شاید تھوڑی سی دور پڑے میں ہاتھ بڑھا کر لے لوں، ادھر سے لے لوں، ادھر سے لے لوں۔ لیکن کل جب قیامت میں تم کھڑے ہوگے، آخرت میں کھڑے ہوگے، تو ایمان قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا موقع دنیا میں تھا، اب وہ اتنا دور ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ دنیا دار العمل، آج مہلت عمل کر لے آدمی، کل دار الجزا ہے، کل نتیجہ ہے، کل عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ دور کی جگہ سے بغیر دیکھے باتوں کو پھیلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ ویسے ترجمہ ہوگا تکے لگاتے ہیں، یعنی ان سارے مشرکین کے عقیدے کیا ہیں؟ تکے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ ما علیہ صلی اللہ علیہ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ شرک وہ رویہ کہ جس کے لیے کوئی دلیل انسان کے پاس موجود نہیں، تکے لگائے۔ پیغمبر کی دعوت یقین پر مبنی ہوتی ہے، حق پر مبنی ہوتی ہے، اور ان کے بھونڈے عقیدے ہیں اور اسی پر یہ کاربند رہے، لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وحیلا بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بیشیاعہم من قبل، جو وہ چاہتے تھے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ ڈال دی جائے گی، جیسے کہ ان جیسوں کے ساتھ پہلے کیا گیا۔ دنیا میں اور آخرت دونوں اعتبارات سے مفسرین نے تعبیر کی۔ دنیا میں کیا؟ دنیا پرست مال چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اور اس مال اور دولت کے خاطر ایمان کو بیچتا ہے، حق کو فراموش کرتا ہے۔ عام سی بات ہوگی اس دنیا کے لوگوں کے لیے، لیکن موت آئے گی تو مال بھی ادھر، مکان بھی ادھر، رشتے بھی ادھر، کاروبار بھی ادھر، جائیدادیں بھی ادھر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لا چلے گا بنجارا۔ جس مال سے محبت کی، جس دنیا سے محبت کی، جن اسباب سے محبت کی، یہ ساری محبت والی باتیں موت آئے گی تو ادھر ہی پڑی رہ جائیں گی، ان کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے گا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، کل مجرمین چاہیں گے موقع مل جائے، مہلت مل جائے عمل کرنے کی، ان کی چاہت میں اور ان میں دور کا فاصلہ پیدا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں خناس تھا کچھ لوگوں کے دلوں میں، سورہ کہف میں بات آئی تھی کہ دنیا میں ملا تو آخرت میں ملا، بڑی چاہت تھی ان کی، ہم بڑے اچھے تھے تبھی تو دنیا میں ملا، اگر برے ہوتے تو دنیا میں تھوڑا ہی ملتا، ہمیں وہاں بھی ملے گا، وہ بھی جہنم ملے گی، جنت نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی ملے گی، عذاب ملے گا۔ یہ مجرموں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اس المناک موقع سے، اس دردناک موقع سے اللہ، اس شرمندگی کے موقع سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ کما فعل بیشیاعہم من قبل، جیسے کہ ان جیسوں کے ساتھ پہلے کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک کی مری، بے شک و تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے۔ پیغمبر کی دعوت کے بارے میں شک تھا، کفر میں کوئی شک نہیں تھا، شرک میں کوئی شک نہیں تھا۔ ان لوگ معاف کیجئے گا، آج میڈیا پر کئی مرتبہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس پر لوگوں کا یقین ہوتا ہے، اور پیغمبر کی بات سامنے آئے، اچھا حدیث ٹھیک ہوتی؟ سنے جملے آپ نے،
جھوٹی باتیں جو نشر ہو رہی میڈیا پر پورا یقین ہے، جبکہ میڈیا خود بیچارہ اپنی نشر کی بھی باتوں کی تردید بعد میں کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن کا حوالہ دیا جائے، اچھا دین میں ایسا بھی ہے، حدیث کو ماننا چاہیے، یہ ہے اس وقت کا طرز عمل۔ کفر کے بارے میں شک نہیں تھا مشرکین کو، شرک پر یقین تھا، جھوٹے معبودوں پر یقین تھا، حق پر شک تھا۔ اللہ ہمیں معاف رکھے، ہمیں حق پر شک تو نہیں ہے کہیں، اور اگر نہیں اور یقین ہے تو کیا ہمارے شب و روز حق پر ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں؟ لوگ باطل کے لیے میدانوں پر آ گئے ہیں، باطل کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنی محنتیں لگا رہے ہیں، حق والے کہاں ہیں؟ یہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔